مولانا گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا، ماتن نے آپ کو بتلایا تھا، کل بلیغ فصیح ولا عکس، کہ ہر بلیغ تو فصیح ہے لیکن اس کا عکس نہیں. میں نے بتلایا تھا، بھائی صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ عکس یہاں مراد عکس لغوی ہے. میں نے بتلایا تھا عکس تین قسم پر ہے، ایک عکس عرفی، ایک عکس لغوی اور ایک عکس منطقی. بھائی عکس عرفی کہتے ہیں مخالف ہونے کو، بھائی ایک چیز دوسرے کے عکس ہے یعنی کیا ہے، مخالف ہے. سمجھ میں آیا؟ مثلا زید سخی ہے تو عمر اس کے مخالف ہے، کیا معنی؟ بخیل ہے، مخالف ہونا. اور ایک عکس لغوی ہے بھائی، عکس لغوی کے اندر کمیت برقرار رکھی جاتی ہے، صرف موضوع کو محمول بنا دیا جاتا ہے بھائی، موضوع کو محمول. تو مثلا میں نے کیا کہا، کلو انسان حیوان، اس میں اب موضوع کو محمول بنائے، محمول کو موضوع بنائے، کیا بن جائے گا؟ کل حیوان انسان. اور یہ تو صادق نہیں، صحیح نہیں. تو معلوم ہوا کل انسان حیوان ولا عکس، اس کا عکس. تو یہ کون سا عکس مراد ہوا؟ عکس لغوی. اور منطقی عکس میں صدق کو برقرار رکھا جاتا ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ کل انسان حیوان اور بعض الحیوان انسان، تو یہ تو عکس صحیح آ رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو وہی کیا آپ نے، موضوع کو محمول بنایا، محمول کو موضوع بنایا، ہاں کمیت بدل دی، ایک میں کل تھا تو دوسرے میں کیا کر دیا، بعض کر دیا. تو یہ عکس صحیح ہے بھائی. ہاں پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بلاغت فی الکلام جو ہے اس کا مرجع، اس کی اصل جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے حفاظت ہو، بچاؤ ہو، اور دوسرا کیا کہ آپ کو پہچان ہو فصیح کلام کی. کیونکہ دو ہی قیدیں ذکر کی تھیں بلاغت کی تعریف میں، ایک مطابقت اور دوسری کلام کیا ہونا چاہیے، فصیح ہونا چاہیے اور مطابقت ہونی چاہیے اس کی بھائی. جی تو دو چیزیں ہوئی، ایک مطابقت اور دوسری کلام فصیح کی پہچان. اور پھر یہ کلام فصیح کی پہچان، اس کے اندر ذکر ہوا تھا کہ کلام کیا ہو، سات عیوب سے خالی ہو. تو ایک مطابقت ہوئی اور سات عیوب سے خالی ہونا، تو یہ کل کتنی چیزیں ہوئی، آٹھ بھائی، آٹھ. تو وہ جو سات عیوب ہیں کلام فصیح کو غیر فصیح سے پہچاننا، ان میں سے آپ کو بتلایا تھا کچھ کی پہچان کس سے ہوگی بھائی، متن لغت سے بھائی، متن لغت سے ہوگی. اور کچھ کی پہچان کس سے ہوگی، علم نحو سے. اور کچھ کی پہچان، علم صرف سے. اور کچھ کی پہچان، ذوق سے بھائی، ذوق بتلائے گا. تو صرف ایک رہ گیا، کیا؟ تاقید معنوی. ان عیوب میں سے ایک تاقید معنوی رہ گیا کہ اس سے کیسے بچا جائے گا. اور پہلے نمبر پر جو تھا وہ کیا، مطابقت. مطابقت اور تاقید معنوی، یہ دو چیزیں رہ گئی تھیں، ان کا علم ان میں سے کسی چیز سے نہیں ہوتا تھا. تو علماء محتاج ہوئے کہ ان کے لیے مدون کریں دو علیحدہ علوم، چنانچہ انہوں نے اس مطابقت کے لیے، یعنی معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنے کے لیے، کس کو وضع کیا، علم معانی کو، اور تاقید معنوی سے بچنے کے لیے وضع کیا، علم بیان کو بھائی. جی تکرار کیا آپ نے بھائی، جی اچھی طرح بحث سمجھ لیں بھائی. اور پھر بتلایا تھا بھائی اور بھی نام ہیں، بعض لوگ تینوں علوم کو، بعض علماء علم بیان کہتے ہیں، بعض تینوں کو علم بدیع کہتے ہیں. جی بعض اول کو علم معانی، ثانی کو علم بیان، ثالث کو علم بدیع کہتے ہیں، اور بعض پہلے کو علم معانی اور آخری دونوں کو کیا کہتے ہیں، علم بیان کہتے ہیں بھائی. الفن الاول علم المعانی قدمه على علم البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال. جی یہ وہ بات ہے جس کی طرف، جس کا اشکال ذکر ہوا تھا شرح میں. الفن الاول، علامہ تفتازانی نے بھئی اعتراض ذکر کیا تھا کہ الفن الاول کو معرفہ لائیں گے مصنف، کیا وجہ ہے؟ اور مقدمت ان کو کیا ذکر کیا؟ نکرہ ذکر کیا، تو وہاں وجہ بتلائی تھی کہ چونکہ پہلے مقدمہ کا ذکر آیا نہیں، پہلی مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، تو اس کو کیا ذکر کیا؟ نکرہ، جبکہ فن اول کا ذکر بتلایا تھا مقدمے کے آخر میں آ جائے گا، جیسے گزشتہ صفحے کے آخر میں آپ نے پڑھا بھائی کہ یہ کیا ہے، فن اول علم معانی ہے، علم پھر علم بیان ہے، اور پھر علم بدیع وغیرہ، تینوں فنون کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے اس کو معرفہ ذکر کیا بھائی. تو کہتے ہیں الفن الاول علم المعانی، فن اول علم معانی ہے، قدمہ علی علم البیان. یہاں سے بتلا رہے ہیں علامہ تفتازانی بھائی کہ اس کو علم بیان پر کیوں مقدم کیا، علم بیان نے بھی آنا ہے آگے، علم معانی بھی آ گیا، تو یہ مقدم کیوں کیا علم معانی پر، علم معانی کو علم بیان پر. تو کہتے ہیں قدمہ علی علم البیان، مقدم کیا اس کو علم بیان پر، لکونہ منہ بمنزلت المفرد من المرکب، کیونکہ یہ اس کے مقابلے میں اسی درجے میں ہے جیسے مفرد کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے بھائی. تو علم معانی مفرد کے درجے میں ہے اور علم بیان مرکب کے درجے میں ہے، اور مفرد کیا ہوتا ہے، مرکب پر مقدم ہوتا ہے، مفرد آئے گا تو پھر آگے مرکب بنے گا، مفرد ہی نہیں تو مرکب بھی نہیں بن سکتا، تو مفرد مقدم تھا طبعا، تو لہذا وضع کے اندر بھی اس کو کیا کر دیا، مقدم کر دیا، اس کو پہلے رکھ دیا بھائی. اچھا، اور وہ کیسے، یہ مفرد کے درجے میں کیسے ہے، وہ مرکب کے درجے میں کیسے ہے، ابھی آپ کو خود بتلا دیں گے بھائی آگے. اچھا، اور دیکھیے یہاں آیا لکونی ہی مین ہو، بوجہ ہونے اس علم معانی کے، مین ہو ہاں ضمیر راجے ہے مولانا علم بیان کو، کس کے مقابلے میں، علم بیان کے، یہ مین مقابلے کے لیے آ رہا ہے مولانا، سمجھ میں آیا. عربی زبان میں کبھی کبھار مین کو دو متضاد چیزوں میں مقابلے کے لیے، ان میں فصل کے لیے، ان میں تمیز کے لیے لایا جاتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، واللہ یعلم المفسد من المصلح، کیا معنی، اللہ جانتے ہیں مفسد کو مصلح کے مقابلے میں، یعنی کون مصلح ہے کون مفسد ہے، اللہ تو مصلح اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں فساد کرنے والے کو اللہ خوب جانتے ہیں بھائی. تو یہاں بھی من آیا بھائی، اللہ یعلم المفسد من المصلح، تو یہ من کس لیے آ رہا ہے بھائی، مقابلے کے لیے، دونوں میں تمیز اور فصل کے لیے آ رہا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی. تو یہاں بھی یہ من اسی مقابلے فصل اور تمیز کے لیے ہے، لکونی ہی من ہو، پہلی ہا ضمیر راجع ہے علم معانی کو، دوسری من ہو ہا ضمیر راجع ہے علم بیان کو، اس لیے کہ یہ علم معانی من ہو اس علم بیان کے مقابلے میں، اسی طرح بمنزلت المفرد من المرکب، اسی درجے میں ہے جیسے کہ مفرد کس کے مقابلے میں، مرکب کے درجے، مرکب کے مقابلے میں. اور یہ نہیں کہا مولانا کہ بمنزلہ کا لفظ بڑھایا، یہ نہیں کہا کہ یہ مفرد ہے اور وہ مرکب ہے، یہ کہا یہ مفرد کے درجے میں ہے اور وہ مرکب کے درجے میں ہے، یہ نہیں کہ حقیقتاً مفرد ہے اور وہ حقیقتاً مرکب ہے. بھائی کیسے یہ مفرد کے درجے میں اور وہ مرکب کے درجے میں، کہتے ہیں دیکھو آگے آپ کو بتلائیں گے کہ علم معانی کے اندر ہمیں بتلایا جائے گا کلام کی مطابقت کیسے کرنی ہے مقتضی حال کے ساتھ. کس میں بتایا جائے گا کہ کلام کی مطابقت کیسے کرنی ہے مقتضی حال کے ساتھ، اور علم بیان میں ہمیں بتلایا جائے گا کہ معنی واحد کو طرق مختلفہ سے کیسے ادا کرنا ہے. کس کو، معنی واحد کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کرنا ہے. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید سخی ہے، تو کتنے طریقے ہیں میں کہہ سکتا ہوں، زید کریم ایک، دوسرا میں کہہ سکتا ہوں زید کثیر الرماد، زید بڑی راکھ والا ہے، کیا معنی؟ بڑی راکھ والا یعنی بڑا سخی ہے، بھائی راکھ اس کے گھر زیادہ ہے، اس کے زیادہ راکھ ہے، کیوں زیادہ راکھ ہے؟ کیونکہ لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں، لکڑیاں کیوں زیادہ جلتی ہیں؟ کیونکہ کھانا زیادہ بنتا ہے، کھانا زیادہ کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ مہمان زیادہ آتے ہیں، مہمان زیادہ کیوں آتے ہیں؟ معلوم ہوا وہ کیا ہے، سخی ہے، تو اس نے بھی سخاوت پہ دلالت کی. اور ایک میں کہتا ہوں زید حزیل الفصیل بھائی، یا زید محزول الفصیل، زید کمزور اونٹنی کے، زید اونٹنی کے کمزور بچوں والا ہے، یعنی زید کی اونٹنی کے بچے کیا ہیں، کمزور ہیں بھائی. یہ بھی سخاوت کے لیے کہتے ہیں، کیسے بھائی؟ کہتے ہیں بھائی زید کے سخی ہے، اس کے گھر مہمان زیادہ آتے ہیں، مہمان جب زیادہ آتے ہیں، یا یوں کہو زید کی اونٹنی کے بچے کمزور ہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں کھانے کو دودھ نہیں ملتا، پینے کو دودھ نہیں ملتا بھائی. دودھ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ دودھ جو ہے مہمان زیادہ آتے ہیں ان کو پلا دیا جاتا ہے، مہمان زیادہ آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ سخی ہے بھائی، کیونکہ وہ کیا ہے، تو جب اس کو پینے کو دودھ نہیں ملتا تو وہ کیا ہوگا، کمزور ہوگا بھائی. تو یہ بھی، تو یہ دیکھو ایک ہی معنی کو مختلف طرق سے ادا کیا جا رہا ہے، کبھی کہا جا رہا ہے زید کریم، کبھی کہا جا رہا ہے زید کثیر الرماد، کبھی کہا جا رہا ہے زید حزیل الفصیل، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک معنی کو طرق مختلفہ سے ادا کرنا یہ کس کے اندر معلوم ہوگا، علم بیان میں بھائی، سمجھ میں آیا؟ کس طرح ادا کرنا ہے، تاقید معنوی سے بچتا ہے بھائی کس طرح. اچھا تو بھائی کتنی باتیں ہوئی، علم معانی میں ہم کیا پڑھیں گے، مطابقت کے بارے میں، کس کے بارے میں، مطابقت، اور علم بیان کے اندر معنی واحد کو طرق کیسے ادا کرنا ہے، لیکن وہاں پر بھی معنی واحد کو جب آپ طرق مختلفہ سے ادا کرتے ہیں تو شرط ہے کہ اس کی مطابقت ہو مقتضی حال کے ساتھ، وہاں بھی کیا ہے، شرط ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی، شرط کے درجے میں ہے. تو وہاں دو چیزیں آ گئیں علم معانی میں بھائی، ایک کیا، معنی واحد کو طرق، اور دوسری شرط کیا ہے اس کے لیے، مطابقت بھی شرط ہے. تو اس میں دو چیزیں آ گئیں، اور علم معانی میں ایک چیز آئی، تو وہ مرکب کے درجے میں ہوا، اور یہ کس کے درجے میں ہوا، مفرد کے درجے میں، سمجھ میں آیا سب کو بھائی. اور بمنزلت ہی کہا مولانا، درجے میں، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں مولانا علم بیان میں یہ بحث مطابقت کی بحث نہیں ہوگی بھائی، لیکن ملحوظ ہوگی وہاں پر بھی کہ معنی واحد کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو کس کا لحاظ رکھنا ہے، ہاں تو مقتضی حال سے مطابقت کو کا لحاظ رکھنا وہاں بھی ضروری ہوگا. یہ نہیں کہ وہاں ہم بحث کریں گے پھر مطابقت کے بارے میں، اس کا جز نہیں ہے مولانا، لیکن ملحوظ ہے، شرط کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں ہے، شرط کے درجے میں ہے. تو حقیقتا مرکب نہیں ہوا، بمنزلت المرکب ہوا بھائی، اور یہ بمنزلت المفرد، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال، اس لیے کہ مقتضی حال کے ساتھ مطابقت کی رعایت رکھنا، وہ ہوا مرجع علم مرجع علم المعانی، اور وہ کیا ہے، مرجع ہے علم، مرجع یہاں مولانا نتیجے اور ثمرے کے معنی میں ہے بھائی، نتیجے اور ثمرے، سمجھ میں آیا بھائی. علم معانی سے کیا نتیجہ حاصل ہوگا، مقتضی حال کے ساتھ مطابقت کی رعایت حاصل ہوگی، کیا حاصل ہوگی، تو یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے علم معانی کا. معتبرتن، یہ انا کی خبر ہے، اس لیے کہ مقتضی حال کے ساتھ مطابقت کی رعایت، معتبرتن فی علم البیان، یہ معتبر ہے کس میں، علم بیان میں، مع زیادتی شیئن آخرا، اور ساتھ ایک اور چیز کی زیادتی کے، وہ ہوا ایراد المعنى الواحد فی طرق مختلفہ، اور وہ لانا ہے معنی واحد کو مختلف طریقوں سے، یعنی یہ مطابقات جو علم معانی میں ہم پڑھیں گے، علم بیان میں بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک یہ چیز آ گئی شرط کے درجے میں، اور بحث وہاں پھر کس چیز سے ہوتی ہے؟ معنی واحد کو طرق مختلف، تو یہ دو چیزیں آ گئیں. وهو علم اي ملكه يقتدر بها على ادراكات جزئيه. علم کا معنی بتلا رہے ہیں مولانا، علم کا کیا معنی ہے یہاں؟ علم کے دو معنی کہتے ہیں یہاں مراد ہو سکتے ہیں، علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں. دیکھیے پہلے تعریف پڑھ لیجئے. وهو علم، بھائی وہ علم ہے. يعرف به احوال اللفظ العربي، کہ جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے لفظ عربی کے احوال کو. وہ احوال التی بہا یطابق اللفظ مقتضی الحالی، وہ احوال کہ جن کے سبب سے، باسببیہ ہے، جن کے سبب سے یطابق اللفظ مقتضی الحالی، لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے؟ مقتضی مقتضی حال کے. بھائی علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال جانے جاتے ہیں کہ جن احوال کے سبب سے وہ لفظ مطابق ہو جاتا ہے کس کے؟ مقتضی حال کے. دیکھو میرے سامنے منکر ہے، اس منکر کے سامنے میں نے قیام زید کا ذکر کرنا ہے، تو علم معانی ہمیں بتلائے گا بھائی کہ یہاں کیا لے کر آؤ؟ تاکید لے کر آؤ. تو تاکید حال ہوا، کیا ہوا؟ قیام زید، جو وہ لفظ زید کے لیے قیام، اور زید کو ہم نے ذکر کرنا ہے، زیدن یا زیدن قائمن کو ذکر کرنا ہے، اس کے لیے مثلا انا لے کر آئیں گے، تو یہ انا ان لفظوں کا حال ہوا. کیا ہوا؟ اس سے کیا آ رہی ہے کلام میں؟ تاکید آ رہی ہے. تو علم معانی کے ذریعے ہمیں زیدن قائمن کے اس حال کا علم ہوا، یعنی انا وغیرہ کا علم ہوا، تاکید کا علم ہوا، جس کی وجہ سے اب یہ قیام زید کا کلام جو ہے یہ مطابق ہو جائے گا کس کے؟ مقتضی. اگر انا وغیرہ میں نہیں لاؤں گا تو مطابقت آئے گی؟ مطابقت نہیں آئے گی. تو یہ کس نے بتلایا بھائی کہ یہاں پر کیا لے کر آنی ہے؟ تاکید. یہ کون سا علم بتلائے گا؟ علم معانی بتلائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا اب علم سے کیا مراد ہے بھائی؟ بھائی یاد رکھو، بتلائیں گے آگے کہ علم سے، علم کے دو معانی آتے ہیں بھائی. ایک ملکہ، ملکہ بھائی وہ کیفیت راسخہ فی النفس آپ نے پڑھا تھا بھائی، نفس کی جو صفت نفس کو حاصل ہو، ابتداءً وہ حال ہوتی ہے، اور جب وہ پختہ ہو جائے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ملکہ کہلاتی ہے بھائی. تو ملکہ کے معنی میں ہے، یا مولانا اس سے مراد وہ اصول و قواعد ہیں. علم کس معنی میں ہے؟ اصول و قواعد معلومہ بھائی، اصول و قواعد. تو یہ علم ہے مولانا، علم معانی، یعنی ملکے کا نام ہے. کس چیز کا نام ہے؟ انسان میں وہ ملکہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ کیا کر سکے؟ لفظ عربی کو مطابق کر سکے کس کے؟ مقتضی حال کے. یہ ملکہ ہے. سمجھ میں آیا؟ یا مولانا علم کس معنی میں؟ اصول و ضوابط. یہ وہ اصول و قواعد ہیں کہ جن کے ساتھ کیا کرتا ہے انسان؟ لفظ عربی کو کیا کرے گا؟ مقتضی حال کے مطابق کرتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دونوں معنی صحیح ہیں یہاں پر. دیکھیے علامہ طفتازانی نے پہلا معنی بتلایا، ای ملکۃ، اور آگے دوسرا بتلا رہے ہیں، ویجوز ان یراد بہ نفس الاصول والقواعد المعلومتی، کہ اس سے ارادہ کیا جائے کس کا؟ نفس اصول و قواعد معلومہ کا بھائی، جو معلوم ہوں گے بھائی اس علم میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دونوں معانی صحیح ہیں بھائی. تو علم کے دو معانی ذکر ہوئے، ایک کیا معنی ہوا؟ ملکہ، اور دوسرا کیا معنی ہوا؟ قواعد معلومہ. قواعد معلومہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو تعریف ہو رہی ہے کس کی؟ علم معانی کی. اور تعریف کے اندر تو یہ لفظ مشترک ہوا دو معانی میں، اور تعریف میں لفظ مشترک کا ذکر کرنا صحیح نہیں. تو جواب یہ مولانا کہ یہ اس وقت صحیح نہیں ہوتا جب ان میں سے تمام معانی کا مراد لینا ٹھیک نہ ہو. آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں مشترک، اور اس مشترک کے کئی معانی آتے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک معنی ٹھیک بن رہا ہے وہاں، باقی معانی نہیں بن رہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں، لیکن اگر اس کے سارے معانی وہاں ٹھیک بن رہے ہیں تو پھر لفظ مشترک کو استعمال کرنا بھی، اور علم کے بھی دو معانی آ رہے تھے ملکہ اور قواعد معلومہ، اور دونوں معانی مراد لینا یہاں پر صحیح، لہذا اب لفظ مشترک کو اگرچہ آپ استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن اسے کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی. وہو علم ای ملکہ، یعنی ملکہ ہے ایسا ملکہ، یقتدر بہا کہ قادر ہوا جائے اس کے ساتھ، علی ادراکات جزئیت، کس پر مولانا؟ ادراکات جزئیہ پر مولانا، یہاں مضاف محذوف ہے مولانا، ادراکات مدرکات جزئیت، ادراکات ادراک کا معنی تو ہے جاننا بھائی، سمجھ میں آیا؟ ادراک کا معنی جاننا، اور یہ ادراک کلیت جزئیت سے موصوف نہیں ہوتا. ہاں جس چیز کا ادراک کیا ہے وہ کلی ہوگی یا جزئی ہوگی، مثلا میں نے انسان کا ادراک کیا تو انسان کلی ہے یا جزئی ہے؟ کلی ہے. میں نے زید کا ادراک کیا، زید کلی ہے یا جزئی ہے؟ جزئی ہے. تو یہ مدرک جو ہے وہ مدرک کیا ہوگا، کلی ہوگا یا جزئی ہوگا؟ ادراک تو مصدر ہے جاننا مولانا، یہ کلی جزئیت کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا، اس لیے میں نے کہا ہے مضاف محذوف ہے، علی ادراکات مدرکات جزئیت، مدرکات جزئیہ کے ادراک پر انسان قادر ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ويجوز أن يراد به نفس الأصول والقواعد المعلومة، اور یہ بھی جائز ہے کہ ارادہ کیا جائے اس سے نفس اصول و قواعد کا، اصول و قواعد ایک معنی ہے، المعلومات وہ قواعد معلومہ کا ارادہ کیا جائے، قواعد معلومہ کا. والاستعمالهم المعرفة في الجزئيات قال يعرف، بھئی ماتین نے کیا کہا؟ وہو علم يعرف به، سوال یہ کہ ماتین نے یہ کیوں نہیں کہا وہو علم يعلم به، يعرف به کیوں کہا، يعلم به کیوں نہیں کہا، معرفت کا لفظ کیوں لائے، علم کا لفظ کیوں نہیں لائے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی تو یاد رکھو مولانا، ایک ہے علم ایک ہے معرفت، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں. بڑی پیاری بحث ہے بھائی جو ہمیں حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ نے لکھوائی جب ہم شرح عقائد پڑھا کرتے تھے ان سے بھی. تو علم اور معرفت میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. قول اول، قول اول دونوں مترادف ہیں، کوئی فرق نہیں، دونوں مترادف ہیں کوئی فرق نہیں. قول ثانی، علم مرکبات میں استعمال ہوتا ہے. قول ثانی، علم مرکبات میں استعمال ہوتا ہے، اور معرفت بصائت کے اندر بھائی، اور معرفت بصائت کے اندر. بصیرت چیز کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ معرفت کا لفظ بھائی. اسی لیے مولانا عارف باللہ کہتے ہیں، عالم باللہ نہیں کہتے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی بسیط ہے مولانا، اسی لیے عارف باللہ کہتے ہیں بھائی، عالم باللہ نہیں کہتے۔ باپ نے سنا ہے نہیں بزرگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں بعض اوقات؟ عارف باللہ۔ اسی لیے عارف باللہ کہتے ہیں، عالم باللہ نہیں کہتے۔ قول ثالث، علم کلیات میں استعمال ہوتا ہے، کلیات میں استعمال ہوتا ہے، اور معرفت جزئیات میں، اور معرفت جزئیات میں۔ اسی لیے عارف باللہ کہتے ہیں، عالم باللہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آیا؟ کلی کے لیے علم کا لفظ ہوگا اور جزی کے لیے معرفت کا لفظ ہوگا۔ قول ثالث، قول رابع بھائی، معرفت وہ علم ہے جو بعد الجہل حاصل ہو، جو بعد الجہل حاصل ہو، یعنی بعد العدم آئے، بعد العدم آئے، پہلے نہیں تھا پھر حاصل ہوا بھائی۔ اور علم عام ہے مولانا، اور علم عام ہے مولانا، اسی لیے اللہ عالم الغیب کہتے ہیں، اللہ عارف الغیب نہیں کہتے بھائی۔ اسی لیے اللہ عالم الغیب کہتے ہیں بھائی، اللہ عارف الغیب نہیں کہتے بھائی، اس لیے کہ اللہ کا علم بھی ذات باری تعالیٰ کی طرح قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ارحمک اللہ، قدیم ہے۔ قول خامس، عارف الغیب نہیں کہتے۔ قول خامس، معرفت وہ علم ہے جو غور و فکر کے بعد حاصل ہو، جو غور و فکر کے بعد حاصل ہو، اور علم عام ہے، اور علم عام ہے، اسی لیے اللہ عالم کہتے ہیں، اللہ عارف نہیں کہتے۔ اسی لیے اللہ عالم کہتے ہیں، اللہ عارف نہیں کہتے، اس لیے کہ اللہ کا علم غور و فکر کا محتاج نہیں، اس لیے کہ اللہ کا علم غور و فکر کا محتاج نہیں۔ قول سادس، معرفت وہ علم ہے جو دلیل سے حاصل ہو، معرفت وہ علم ہے جو دلیل سے حاصل ہو، اور علم عام ہے، اور علم عام ہے، اسی لیے اللہ عالم کہتے ہیں، اللہ عالم الغیب کہتے ہیں، عارف الغیب نہیں کہتے. کیونکہ اللہ کا علم دلیل کا محتاج نہیں، کیونکہ اللہ کا علم دلیل کا محتاج نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بڑی قیمتی بحث ہے مولانا، اس کو یاد رکھیں ہمیشہ بھائی. آج آپ کو پتا چلا اللہ عالم الغیب کیوں کہتے ہیں، عارف الغیب کیوں نہیں کہتے، عارف باللہ کیوں کہتے ہیں، عالم باللہ کیوں نہیں کہتے. بھائی یہ دروازہ تو کھول دو میرا. ادھر سے بھی کچھ دروازہ وغیرہ کھولو بھائی. یہ روشن دان اوپر والے کھول کے رکھے ہیں، کیوں نہیں کھولتے آپ لوگ بھائی؟ سانس اس لیے رکنے لگتا ہے کمرے میں، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ سانس لینے کے لیے بھی ایک خاص مقدار میں آکسیجن گیس کی ضرورت ہوتی ہے، جو زندگی کے لیے ضروری ہے بھائی. اور اب اتنے لوگ سانس لے رہے ہیں، مسلسل ہوا آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ آکسیجن جتنی کمرے میں ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے. تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ جتنی ضرورت ہے بدن کو اس سے کم ہو جاتی ہے. تو اب اگر آپ اس کو بند رکھیں، اسی طرح یہ برقرار رکھیں، تو آدھے گھنٹے یا میرا خیال ایک دو گھنٹے کے بعد پھر اتنا آہستہ آہستہ بے ہوش ہونا شروع ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ اللہ اللہ نے عجیب نظام رکھا ہے مولانا، عجیب نظام. آکسیجن گیس کے بغیر انسان ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. عام ہوا نہیں بھائی، یہ عام ہوا میں آکسیجن ہے خاص قسم کی. تو آکسیجن گیس بڑی ضروری ہے. اور عجیب نظام اللہ نے بنایا، انسان جب سانس لیتا ہے، سانس اندر جاتا ہے، تو بدن اس میں سے پھیپھڑے جو ہیں انسان کے آکسیجن کو نکال لیتے ہیں بھائی. اور ایک اور گیس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بھائی، اس کو بدن سے جو ہوتی ہے نکال دیتے ہیں. تو جب آپ واپس سانس نکالتے ہیں تو اس میں سے اکثر آکسیجن آپ نے استعمال کر لی اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دی بھائی، جو استعمال ہو چکی تھی دوسری قسم کی گیس. اور پودوں میں اس کا عکس رکھا ہے، پودے کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں جو انسان نے خارج کی، اور آکسیجن بناتے ہیں جس کو کون استعمال کرتا ہے؟ پھر انسان استعمال کرتے ہیں. تو عجیب، دیکھو انسان ان کی ضرورت پوری کر رہا ہے اور وہ کس کی؟ انسان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. اسی لیے حکما کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کے پودوں کے قریب کھڑے ہو کر کیا ہونا سانس لینے چاہیے لمبے لمبے، اس سے وہ تازہ تازہ آکسیجن جو صبح صبح انہوں نے بنانا شروع کی ہے وہ بدن کے اندر جائے گی اور بدن کو بھی انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ چلیے، یہ تو مولانا کچھ فلسفیانہ باتیں آ گئیں، سائنسی باتیں، یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے درجہ سادسہ یا موقوفن علیہ میں حضرت شیخ ترمذی کی فلکیات جدیدہ میں، اس طرح کی بہت سی قیمتی باتیں۔ اچھا، ابھی کیا بحث چل رہی تھی؟ جی، وَلِاسْتِعْمَالِهِمُ الْمَعْرِفَةَ فِي الْجُزْئِيَّاتِ، بتلانے لگے ہیں۔ بھئی ابھی آپ کو بتلایا کہ معرفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جزئیات میں اور علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کلیات میں، تو لہٰذا اسی لیے ماتن نے، اور یہاں پر ادراک کیا کیا جاتا ہے مولانا، مدرکات جزئیہ کی بات ہو رہی ہے۔ بھئی آپ کے میرے سامنے ایک منکر ہے، منکر کے سامنے میں نے کہا ان زیدن قائم، منکر کیا چاہتا تھا، اس کے سامنے کیسا کلام کیا جائے، کلام مؤکد کیا جائے، کیا کیا جائے۔ اب جو بھی کلام مؤکد کروں گا تو کلام مؤکد ہے کلی، اور جو بھی کلام ایسا لاؤں جس میں تاکید ہو وہ اس کی کیا بن جائے گی، جزئی بن جائے گی۔ تو اس علم کے ذریعے ان جزئیات کا پتہ چلے گا، ہر جزئی کا، جو بھی آپ جزئی لانا چاہتے ہیں یہ علم آپ کو بتلا دے گا کہ اس میں کس طریقے سے تاکید لے کر آنی ہے۔ تو چونکہ یہاں جاننا ہے، علم ہے جزئیات کا، اور جزئیات کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، معرفت کا، اسی لیے ماتن نے یعرف بہ کہا، یعلم بہ نہیں کہا۔ ولاستعمالہم المعرفت فی الجزئیات، اور بوجہ علماء کے استعمال کرنے معرفت کے لفظ کو جزئیات کے اندر، قال مصنف نے فرمایا یعرف بہ، یعنی یعلم بہ نہیں کہا، یعرف بہ پہچانا جاتا ہے ان کے ساتھ احوال اللفظ العربی، لفظ عربی کے احوال کو، ای ہوا علم یستنبط منہ ادراکات جزئیت، یعنی وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے استنباط ہوتا ہے مولانا، اس سے کس چیز کا مولانا، ادراکات جزئیہ کا بھئی، یعنی مدرکات جزئیہ بھئی کا ادراک ہوتا ہے، مدرکات جزئیہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اب یہاں علم بمانے ملکے کے لے لیں، وہ ایسا ملکہ ہے کہ استنباط ہوتا ہے اس سے، اس کی مدد سے کس چیز کا استنباط ہوتا ہے، مدرکات جزئیہ کے ادراک کا۔ اب آپ دوسرا معنی لے لیں علم کا، قواعد معلومہ، تو علم معانی وہ قواعد معلومہ ہیں، یستنبط منہ ادراکات جزئیہ، کہ جن سے کیا ہوتا ہے، مدرکات جزئیہ کا کیا ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے استنباط کر کے کیا کہا تھا، ان زیدن قائم، اس جزئی کا مجھے پتا چل گیا بھائی کہ اس میں تاکید لے کر آنی ہے اور کیسے لانی ہے۔ سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ تو یہاں یہ علم کے دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ یا اچھا بھائی، مدرکات جزیہ کیا چیز ہیں؟ کہتے ہیں یہ معرفت کل فرد فرد من جزئیات الاحوال المذکورتی، یہ جاننا ہے ہر فرد کا جزئیات احوال مذکورہ کے جزئیات میں سے، احوال مذکورہ جو ہیں بھائی مولانا، تقدیم، تاخیر، تاکید، حذف، اثبات، یہ سارے کیا ہیں، احوال ہیں، یہ سارے کیا ہیں، احوال ہیں۔ تو ان میں سے ایک ایک فرد کی پہچان حاصل ہوتی ہے اس علم میں بھائی، سمجھ میں آیا، تاکید کی وغیرہ کی۔ تو جیسے تو ایک ایک فرد، جیسے ایک فرد ابھی میں نے ذکر کیا تھا، ان زید قائم بھائی، بمعنی بإيمان ہے کہ ان ای فرد یوجد منہا، کہ ان میں سے جو بھی فرد پایا گیا، ام کا نانا تو ممکن کر دے گا ہمارے لیے، ان نعرفہ بذالک العلم، کہ ہم پہچان لیں اس کو اس علم کے ذریعے۔ بھئی کیا معنی، ایک ایک فرد کو، ایک ایک جزی کو آپ پہچان لیں؟ بھئی ایک ایک جزی کو تو دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں پہچان سکتا بھئی، وہ تو لامتناہی ہیں، ان کی تو کوئی انتہائی، اور انہوں نے کہا اس علم کے ذریعے ایک ایک جزی کو، کل کیا کہا، معرفت کل فرد فرد، ایک ایک فرد کو کیا کر لے گا، بھئی سارے افراد کو تو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا کیونکہ کوئی ان کی انتہا ہے وہ تو بہت بھئی ان کی تو انتہا ہی کوئی نہیں. تو جواب دے رہے ہیں علامہ طبطلانی کی یہ معنی نہیں ہمارا کہ بالفعل ایک ایک جزی کو پہچان لے گا بلکہ ہماری مراد یہ کہ اس میں قوت پیدا ہو جائے گی کہ جب بھی کوئی جزی اس کے سامنے آئے وہ کیا کر لے اس کو پہچان لے گا اس کے احوال کو. سمجھ میں آیا؟ تو یعنی بالقوہ پہچان لے گا اس میں صلاحیت آ جائے گی. بمانے ان ای فرد یوجد منہا کہ ان میں سے جو بھی فرد پایا گیا امکننا وہ ہمیں یہ ہمارے لیے ممکن بنا دے گا کہ ان نعرفہ کہ ہم اس فرد کو کیا کر لیں پہچان لیں بذالک العلمی اس علم کے ذریعے یعنی اس ملکے کے ذریعے یا ان اصول و قواعد کے ذریعے. بھائی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ التی بہا یطابق اللفظ مقتضی الحال بھائی لفظ عربی کے احوال کو پہچان لے گا وہ احوال کہ جن کے سبب سے لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے ساتھ مقتضی کہ جن کے ساتھ لفظ مطابق ہوتا ہے مقتضی حال کے ساتھ. بھائی مولانا لفظ عربی کے تین احوال ہیں بھائی. ایک تو معنی مراد ہے میں کیا بتلانا چاہتا ہوں منکر کو کیا بتلانا چاہتا ہوں قیام زید کی خبر دینا چاہتا ہوں. تو ایک تو یہ معنی مراد کی ہے جو مولانا اس کو کیسے ادا کرنا ہے معنی مراد کو. مثلا میں کہتا ہوں قام زیدن زیدن قائمن زیدن قاما ان زیدن قائمن. اور ایک اس پر زائد چیز ہے جو انا میں لے کر آیا جو جملہ اسمیہ میں لے کر آیا جو میں نے تقدیم و تاخیر کر کے ایک معنی پیدا کیا مثلا تاکید پیدا کی میں نے کہا زیدن قاما میں کہہ سکتا تھا قاما زیدن لیکن میں نے قاما زیدن نہیں کہا کیا کہا زیدن. تو دیکھو وہ بھی اصل مراد کا فائدہ دے رہا ہے قیام زید بتلا رہا ہے یہ جملہ بھی قیام زید بتلا رہا ہے لیکن اس میں ایک معنی زائد ہے کیا تاکید زیدن قام جملہ اسمیہ ہے اس میں کیا آگئی مولانا تاکید آگئی. تو یہ ایک یہ حال ہے معنی زائد مولانا کیا ہے یہ بھی ان کا حال ہے. ایک تو اصل معنی ادا کرنا یہ بھی حال ہے پھر اس پر ایک معنی زائد لے کر آنا یہ بھی کیا ہے اسی لفظ کا ایک حال ہے. اور پھر ایک اور مولانا کہ پھر اس میں مزید حسن پیدا کرنا اور وہ علم بدیع والی صنعتیں بھی استعمال کرنا. تو کتنے احوال ہوئے لفظ عربی کے؟ ایک تو وہ احوال کہ جن کا تعلق اصل معنی کی ادائیگی سے ہے ایک وہ احوال جن سے مطابقت کا تعلق ہے کہ منکر کے سامنے کیا لے کر آنی ہے تاکید لے کر آنی ہے اور تیسرا کیا ہے مولانا کہ اس جو ان کے اندر مزید حسن پیدا کرنا ہے. کون سے تین احوال ہوئے؟ پہلا حال کیا جن کا تعلق کس سے ہے اصل معنی یعنی معنی مراد کی ادائیگی سے ہے دوسرا وہ زائد معنی یعنی مقتضی حال کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا یعنی تاکید وغیرہ آپ اس میں لے کر آئیں گے اور تیسرا کیا ہے اس میں مزید حسن پیدا کرنا کس کے ذریعے علم بدیع کے صنعتوں کے ذریعے مختلف مثلا تجنیس لے کر آتے ہیں آپ مولانا تجنیس کس کو کہتے تھے کلام میں ایسے الفاظ لانا کہ جن کا تلفظ ایک جیسا ہو جیسے ایک شعر گزرا تھا ترقت البابا فکلمتنی ولما حتی کلمتنی ولما کلمتنی کلمتنی. تو دیکھو ایک جیسے الفاظ آ رہے ہیں یا جیسے ان فی بستاننا نارنجنا. سمجھ میں آئے؟ تو یہ الفاظ سارے ایک جیسے آ رہے ہیں معنی ان کے الگ الگ ہیں مولانا. سمجھ میں آیا؟ جی. تو تین احوال ہوئے لیکن تین احوال ایک کا تعلق اصل مراد کی ادائیگی سے دوسرا مقتضی حال کے ساتھ جن کی وجہ سے مطابقت آئے گی اور تیسرا اس کے اندر مزید حسن پیدا کرنا. تو اس علم کے ذریعے علم معنی کے ذریعے کون سے احوال معلوم ہوں گے؟ جی جس کے وہ احوال لفظ عربی کے جن کی وجہ سے کیا آئے گی؟ مطابقت آئے گی. کس کے ساتھ؟ مقتضی
حال.
اصل مراد کی ادائیگی میں کہ جو احسن متعلق احوال ہیں ان سے بحث نہیں. اسی طرح مزید حسن جو پیدا کرنے والے احوال ہیں ان سے بھی بحث نہیں. تو یہ جو قید ہے التی بہا وہ احوال جن کے ساتھ مطابق ہوتا ہے لفظ کس کے ساتھ؟ مقتضی. یہ قید احتراضی ہے. باقی دو احوال کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. بات سب کو سمجھ میں آئی؟ دیکھیے خود بتلا رہے ہیں تینوں احوال آگے. ایک یہ حال آ گیا تو آگے دو احوال ذکر کریں گے. تو کہتے ہیں احتراضن، بتلا رہے ہیں یہ قید احتراضی ہے. احتراضن عن الاحوال التي ليست بهذه الصفه، یہ احتراض ہے ان احوال سے جو اس صفت پر نہ ہو. مثل الاعلال والادغام والرفع والنصب وما اشبه ذلك، مثال کے طور پر اعلال ہوتا کلمے میں، اس سے بھی بحث نہیں. یہ بھی تو احوال ہیں یعنی لفظ عربی کے. ادغام کبھی کرتے ہیں، یہ بھی اس کے احوال میں سے ہے. کبھی اس پر رفع پڑھتے ہیں، والنصب کبھی کیا پڑھتے ہیں، یہ بھی احوال ہیں. وما اشبہ ذالک، اور اس جیسے اور بھی احوال ہیں. مما لابد منہ فی تأدیت اصل المعنی، کہ جن کا ہونا ضروری ہے کس میں؟ اصل معنی کی ادائیگی میں. تو وہ احوال جو جن کا تعلق کس سے ہے؟ اصل معنی کی ادائیگی سے، ان کو ان سے احتراز ہو گیا. وقزل محسنات البدیعیت، اور اسی طرح کیا ہے؟ محسنات بدیعیہ ہیں، ان سے بھی احتراز ہوا. یعنی کہ من التجنیس والترسیع، جیسے کیا ہے؟ سنت تجنیس ہے، جیسے میں نے ابھی شعر سنایا آپ کو. والترسیع، اور کیا ہے؟ سنت ترسیع. اس کو کہتے ہیں کہ اول فقرہ یا اول مصرہ کے الفاظ ثانی فقرہ یا ثانی مصرہ کی طرح ہوں. بھائی دیکھو دو مصرے آ رہے ہیں، ایک یہ مصرہ ہے ایک یہ مصرہ ہے، اس مصرے کے الفاظ اس دوسرے مصرے کے الفاظ کی طرح ہوں، یا دوسرے مصرے کے الفاظ کس کی طرح ہوں؟ پہلے مصرے کی طرح ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترسیع. ایک یہ فقرہ ہے ایک یہ فقرہ ہے، ثانی فقرے کے الفاظ کس کی طرح ہوں؟ پہلے فقرے کی طرح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترسیع. جیسے مولانا علامہ حریری فرماتے ہیں، علامہ حریری فرماتے ہیں وَيَتْبَعُ الْأَسْجَعَ بِجَوَاهِرِ لَفْزِهِ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَعَ بِزَوَاجِرِ وَعْزِهِ. تو دیکھو ایک جیسے الفاظ لائے دو فقروں میں، پہلا کیا ہے؟ يَتْبَعُ الْأَسْجَعَ، دوسرے میں کیا ہے؟ يَقْرَعُ الْأَسْمَعَ. پھر آگے اس میں پہلے میں کیا ہے؟ جی بِجَوَاهِرِ لَفْزِهِ، دوسرے میں کیا ہے؟ بِزَوَاجِرِ وَعْزِهِ. تو ایک جیسے الفاظ ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترسیع. مرصع مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ مرصع وزن و قافیہ ایک ہے، وزن و قافیہ ایک ہے دونوں کا، اس کو ترسیع کہتے ہیں. اور اسی طرح خارج کر دیا مولانا محسنات بدیعیہ بھی، مولانا وہ بھی خارج ہیں، جیسے کہ تجنیس اور ترسیع وغیرہ ہیں. مما یکون بعد رعایت المطابقتی، کی جو کس کے بعد آتے ہیں؟ مطابقت کی. بھائی پہلے یہ تجنیس اور ترسیع آتے ہیں یا پہلے مطابقت آئے گی پھر اس کے بعد ان سے مزید حسن پیدا کریں گے؟ ہاں یہی تو بات کر رہے ہیں، جو کس کے بعد آئیں گے؟ رعایت مطابقت. والمراد انہ علم به یعرف. یہاں سے مولانا علامہ تفتزانی یہ بتلا رہے ہیں کہ معرفت کا لفظ آیا بھائی، معرفت کا لفظ متن میں آیا. بھائی معرفت تو دو قسم پر ہے، تصور کی بھی معرفت ہے اور تصدیق کی بھی معرفت ہے. تو ایک معرفت تصوریہ ہے اور ایک معرفت تصدیقیہ ہے. تو متن میں تو صرف یعرف بھی آیا، معلوم ہوا دونوں مراد ہیں، معلوم ہوا دونوں مراد ہیں، معرفت تصوریہ بھی اور معرفت تصدیقیہ بھی مراد ہے. علامہ تفتزانی کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، یہاں معرفت تصدیقیہ مراد ہے، معرفت تصوریہ مراد نہیں. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آگے مطابقت کا لفظ آ رہا ہے مولانا. کس چیز کا لفظ آ رہا ہے؟ اور مطابقت کس کے اندر آئے گی؟ تصدیق میں ہو سکتی ہے، تصور کے اندر میں کہتا ہوں قائم زید عمر کوئی کہہ سکتا ہے مجھے کہ یہ لفظ خارج کے مطابق ہے، یہ کلام خارج کے مطابق ہے یا مطابق نہیں؟ وہ تو میں ایک کلام کہتا ہوں زید سچا ہے، اب آپ کہیں گے یہ کلام خارج کے مطابق ہے یا مطابق نہیں. میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، اب آپ کہیں گے یہ کلام خارج کے مطابق ہے یا مطابق نہیں. میں صرف کہہ رہا ہوں قائم، میں صرف کہہ رہا ہوں زید، اس میں تو مطابقت اور عدم مطابقت نہیں جاری ہوتی بھائی. تو لفظ آیا مطابقت، اور مطابقت کس کے اندر آئے گی؟ تصدیق میں آئے گی یا تصور میں؟ تصدیق کے اندر آئے گی مولانا. معلوم ہوا معرفت سے معرفت تصوریہ نہیں مراد، بلکہ کون سی مراد ہے؟ معرفت تصدیقیہ. والمراد اور مراد یہ ہے انہ علم به، یہ ایسا علم ہے اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. به یعرف هذه الاحوال، جس کے ذریعے ان احوال کو پہچانا جاتا ہے. من حیث، کس حیثیت سے؟ جی کہتے ہیں حیثیت کی قید ملحوظ ہے وہاں پر، یعنی اس حیثیت سے کہ انہا یطابق بها اللفظ لمقتضی الحال، کہ ان کے ساتھ لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے؟ مقتضی حال کے. اور مقتضی حال کے ساتھ مطابقت کس کے اندر آئے گی؟ تصدیق میں آئے گی، نہ کہ لظہوری، اس بوجہ ظاہر ہونے اس بات کے کہ لیس علم المعانی عبارتا عن تصور معانی التعریف والتنکیر والتقدیم والتاخیر والاثبات والحذف وغیر ذلك. کہتے ہیں اس لیے مولانا کہ علم معانی جو ہے، علم معانی یہ دیکھیے لفظ کے بہت سے احوال ذکر ہوں گے، تعریف، تنقیر، لفظ کا معرفہ لانا ہے، کہاں نکرہ لانا ہے، اس بات حذف آئے گا، کہاں اس کو ذکر کرنا ہے، اس بات کرنا ہے، کہاں اس کو حذف کرنا ہے، تقدیم اور تاخیر آئے گی مولانا، کہاں مقدم کرنا ہے اور کہاں کیا کرنا ہے، مؤخر کرنا ہے. تو صرف اس تقدیم و تاخیر کا تصور کر لینا، ان کے معانی کا تصور کر لینا، یہ علم معانی نہیں ہے بھائی، یہ علم معانی، یہ علم معانی نہیں ہے کہ آپ تقدیم کا تصور کر لیں، آپ تاخیر کا تصور کر لیں، آپ کس کا تصور کر لیں جی. ہاں یہ علم معانی ان تصورات کا نام نہیں ہے بھائی، بلکہ اس کے اندر تو کیا چیز دیکھی جائے گی، کس حیثیت سے؟ کہ اس کی مطابقت ہو کلام کی کس کے ساتھ؟ مقتضی حال کے ساتھ مولانا. اور مقتضی حال کے ساتھ مطابقت جو آئے گی وہ کس کے اندر آئے گی؟ تصدیق میں آ سکتی ہے. معلوم ہوا علم معانی ان تصورات کا نام نہیں ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ لظہوری، اس لیے بوجہ ظاہر ہونے کے ان لیس علم لعلم المعانی عبارتا، کہ علم معانی جو ہے وہ عبارت نہیں ہے، ان تصور معانی تعریف و تنکیر و تقدیم و تاخیر والاثبات والحذف، کس چیز کے؟ تعریف، تنکیر، تقدیم، تاخیر، اثبات اور حذف کے معنی کے تصور سے عبارت نہیں مولانا، وغیر ذالک وغیرہ. وبہذا یخرج عن التعریف، اور اس یہ جو ہم نے کہتے ہیں نا حیثیت کی قید لگائی بھائی، دیکھو علم بیان میں کیا آئے گا، ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا، تو وہ بھی تو لفظ عربی کے احوال ہیں کہ نہیں بھائی؟ وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی لفظ عربی کے ہی احوال ہوئے، اور یہ بھی لفظ عربی کے احوال ہوئے. تو کہتے ہیں بھائی ہم نے حیثیت کی قید لگا دی، حیثیت کہ لفظ عربی کے احوال کس حیثیت سے، کہ کیا آئے اس کے اندر؟ مطابقت آئے، کس کے ساتھ؟ اس حیثیت سے اب جانا جائے گا، اور اس حیثیت سے علم بیان کے اندر نہیں جانا جاتا، اس لیے علم بیان کیا ہوا؟ خارج ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے کیا قید لگائی؟ یہاں بھی احوال لفظ سے بحث، وہاں بھی احوال، لیکن یہاں پر کس حیثیت سے ہے؟ کہ یہ اس مطابقت آئے ان لفظوں کی کس کے ساتھ، اور وہاں پر اس حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اس حیثیت سے ہے کہ لفظ جو ہے وہ حقیقت ہے یا مجاز ہے. جیسے میں کہتا ہوں زید کریم، یہ کیا ہے؟ کریم کا لفظ اپنے اصل معنی حقیقت ہے مولانا، استعمال ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں زید کثیر الرماد، زید کیا ہے؟ زیادہ راکھ والا ہے، لیکن یہ نہیں، معنی یہ ہے زید زیادہ سخی، زید سخی ہے، معنی کیا ہے؟ زید سخی ہے، تو کثیر الرماد کا معنی سخی ہے؟ نہیں، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ حقیقت نہیں بلکہ کیا ہے؟ تو علم بیان میں لفظ عربی کے احوال سے بحث ہوگی اس اعتبار سے کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے، اور یہاں پر اس حیثیت سے کہ اس کی مطابقت آئے کس کے ساتھ؟ مقتضی ہے کے ساتھ. وَبِهَذَا يَخْرُجُ عَنِ التَّعْرِيفِ عِلْمُ الْبَيَانِ، اور اس حیثیت کی قید سے نکل گیا علم بیان تعریف سے. اِذْ لَيْسَ الْبَحْثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَتِ، اس لیے کہ اس میں بحث نہیں ہوتی احوال اللفظ سے، من هذه الحیثیت، اس حیثیت سے، بلکہ کس حیثیت سے ہوتی ہے؟ کہ لفظ حقیقت ہے یا مجاز ہے. والمراد باحوال اللفظ، اور مراد احوال لفظ سے، الامور العارضۃ له، وہ امور ہیں جو اس لفظ کو عارض ہوتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. من التقدیمی، یعنی کہ تقدیم و تاخیر و الاثبات و الحذف وغیر ذالک وغیرہ. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی لفظ کبھی مقدم ہوگا، کبھی مؤخر ہوگا، کبھی کیا ہوگا؟ اثبات کریں گے آپ اس کا، کبھی کیا کریں گے؟ اس کو حذف کریں گے. تو یہ احوال سے یہ مراد ہیں، یہ جو لفظ کے ساتھ کو امور عارض ہوتے ہیں یہ مراد ہیں، تقدیم و تاخیر وغیرہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ بھائی دیکھیے، بھئی ایک تقریر کی تھی، بڑی لمبی تقریر ہوئی تھی مولانا، بلاغت کی تعریف میں. بھئی بلاغت کلام میں کتنی شرطیں تھیں؟ دو شرطیں، ایک تو کلام مطابق ہو، کس کے مقتضی ہے، اور دوسری کیا شرط تھی؟ کہ اس کے کلمات بھی کیا ہوں، اس کا کلام بھی سارا فصیح ہو. اور علامہ طفتزانی نے بتلایا تھا حال کسے کہتے ہیں، بتلایا تھا حال وہ امر داعی ہے جو وہ امر ہے جو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے کہ اس کلام کے اندر فلاں خصوصیت کا کیا کرو. منکر کے سامنے کلام کر رہے ہو تو کس کا خیال رکھو؟ کیا لے کر آؤ کلام کے اندر؟ تاکید کا. یہ حال ہے، حال تقاضا کر رہا ہے تاکید لاؤ، اور یہ تاکید جو خصوصیت آئی یہ کیا ہے؟ مقتضی حال ہے. تو مقتضی حال کیا تھا مولانا؟ خصوصیت. اور خصوصیت، اور ابھی بتلایا مولانا احوال سے بھی کیا مراد ہیں؟ تقدیم، تاخیر، اثبات، حذف، تاکید، عدم تاکید وغیرہ، یہ سارے. یعنی احوال سے مراد خصوصیات ہوئیں، احوال سے بھی کیا مراد ہوئیں؟ اور مقتضی احوال سے بھی کیا، مقتضی حال سے بھی کیا مراد ہوئیں؟ خصوصیات. تو کلام تو خراب ہو گیا. دیکھیے مولانا کیا کہتے ہیں متن، ذرا دیکھیے پھر تعریف پہ. وہ علم ہے یعرف به احوال اللفظ العربی، کے جس کے ذریعے جانا جاتا ہے لفظ عربی کی ان خصوصیات کو. احوال کی جگہ کیا لے آئے؟ احوال سے خصوصیات مراد ہیں. اسی طرح آگے مقتضی حال آئے گا، اس سے بھی کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں وہ جانا جاتا ہے لفظ عربی کی ان خصوصیات کو کہ جن کے سبب سے مطابق ہوتا ہے لفظ، کس کے مطابق ہوتا ہے؟ خصوصیات کے. تو دیکھو لفظ عربی مطابق ہو رہا ہے کس کے؟ خصوصیات کے. اور کن کی مدد سے ہو رہا ہے؟ خصوصیات کی مدد سے، ان کے سبب سے. تو یہ تو خرابی لازم آ گئے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کہ جیسے مطابق اور مطابق کا اتحاد لازم ہے، مطابق اور مطابق کا اتحاد باطل ہے، اسی طرح مطابق بھی اور مطابق کا اتحاد بھی باطل ہے مولانا. بھئی کس کو مطابق بناتے ہیں؟ لفظ، کس کو مطابق بناتے ہیں؟ لفظ عربی کو مطابق بناتے ہیں. اور کس کے مطابق بناتے ہیں؟ مقتضی حال کے. کس کے؟ تو لفظ عربی ہوا مطابق، اور مقتضی حال کیا ہوا؟ مطابق. اور یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں بھائی؟ مطابق اور مطابق ایک ہوں؟ نہیں بھائی، ان کا اتحاد باطل ہے کہ مطابق اور مطابق ایک ہی چیز ہوں. بھائی مطابق ہمیشہ چیز غیر کے ہوتی ہے، اپنے نفس سے مطابقت کا کوئی معنی نہیں بھائی. تو مطابق اور ہوگا اور مطابق اور، اور یہاں مطابق کون؟ لفظ عربی. اور مطابق کون؟ مقتضی، یعنی وہ خصوصیات. اچھا، اور کن کی، کس کی مدد سے مطابق ہے؟ مطابق بھی کون؟ احوال. مطابق بھی کون؟ اور وہ کیا ہیں؟ خصوصیات. تو مطابق بھی خصوصیات اور مطابق بھی خصوصیات. تو جیسے مطابق اور مطابق کا اتحاد باطل تھا، اسی طرح مطابق بھی اور مطابق کا اتحاد بھی کیا ہے؟ باطل ہے. تو یہاں تو لازم آ رہا ہے مطابق بھی اور مطابق کا اتحاد بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جواب علامہ طفتادانی ذکر کرنے لگے آگے، کہتے ہیں بھائی آپ کو شاید ہماری سرسری تقریر تو یاد ہے، تحقیقی تقریر یاد نہیں بھائی. یہ تو ہم نے سرسری تقریر میں کہا تھا کہ مقتضی حال سے کیا مراد ہے؟ خصوصیات. اور تحقیقی تقریر کے مطابق وہ تو کلام کلی تھا. کیا تھا؟ ایسا مطلب کلام مؤکد، ایسا کلام کلی جو اس خصوصیت پر کیا ہو؟ مشتمل ہو، یعنی وہ کلام کلی کا نام ہے جو خاص کیفیت کے ساتھ، خاص صفت کے ساتھ موصوف ہو. مثلا منکر کے سامنے ہمیشہ کون سا کلام لاؤ؟ جو ایک خاص صفت سے موصوف ہو، یعنی اس میں کیا ہو؟ تاکید ہو. تو اب احوال سے مراد خصوصیات ہیں کہتے ہیں، اور مقتضی حال سے کیا مراد ہیں؟ وہ کلام کلی مراد ہے، خصوصیات مراد نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بات ٹھیک ہو گئی. کیسے؟ کہ لفظ عربی یہ علم وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال، وہ خصوصیات پہچانی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ لفظ عربی مطابق ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اس کلام کلی کے ساتھ جو موصوف ہے ایک خاص وصف کے ساتھ. مشکل تو نہیں ہو گئی بات؟ کہ مشکل ہے؟ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہ آیا بتاؤ بھائی، مشکل ہے تو پھر بتاؤ جی. بھائی یہ کلام نے کرنا ہے منکر کے سامنے، بڑا سخت منکر بیٹھا ہے میرے سامنے. اچھا، تو آپ یہ منکر ہونا یہ حال ہے، یہ تقاضا کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے میں ایسا کوئی بھی ایسا کلام لاؤں جب بھی میں نے کلام کرنا ہے جس جو موصوف ہوئے خاص صفت کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ تاکید ہے. تو جس بات سے منکر ہے جب میں نے وہ بات کرنی ہے اس کے سامنے، تو ہمیشہ کیسا کلام لے کر آؤں؟ ایسا کلام جو موصوف ہو ایک خاص صفت، یعنی تاکید کے ساتھ. یعنی کیا لے کر آؤں؟ کلام مؤکد لے کر آؤں. تو مقتضی حال سے مراد کہتے ہیں یہاں خصوصیات نہیں ہے، وہ کلام کلی ہے جو موصوف ہو رہا ہو ایک خاص صفت کے ساتھ. اور احوال سے مراد کیا ہیں؟ خصوصیات. تو اب دیکھو مولانا، دونوں پہلے تو مانا تھا، احوال کا معنی بھی تھا خصوصیات، اور مقتضی حال کا معنی بھی کیا تھا؟ خصوصیات. تو مطابق بھی اور مطابق کا اتحاد لازم آ رہا تھا، لیکن اب کہتے ہیں میں نے بتلا دیا کہ احوال سے مراد تو خصوصیات ہیں، لیکن مقتضی حال سے مراد کیا ہے؟ وہ کلام کلی ہے. تو اب اتحاد لازم آیا؟ اب نہیں آیا. تو اشکال ختم ہوا بھائی. تو کہتے ہیں دیکھیے وہ یہی بات کر رہے ہیں، والمراد بالاحوال احوال اللفظ، اور احوال اللفظ سے مراد کیا ہے؟ الامور العارضۃ له من التقدیم والتاخیر والاثبات والحذف. وہ امور ہیں جو عارض ہوئے ہیں اس کو تقدیم و تاخیر، اثبات و حذف وغیرہ میں سے. اور یہ ایک بھائی احوال سے، تو احوال سے مراد وہ خصوصیات ہوئی تقدیم و تاخیر وغیرہ. وہ مقتضی الحال، اور مقتضی حال جو ہے فی التحقیقی تحقیق کے اندر، والکلام الکلی المتکیف بکیفیت مخصوصت، وہ کلام کلی ہے جو متکیف ہو ایک خاص کیفیت کے ساتھ، یعنی موصوف ہو ایک خاص صفت کے ساتھ، علامہ اشیر الیہ فی المفتاح، بنا بر اس کے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کس کے اندر؟ مفتاح العلوم میں، وصرح بہ فی شرحہ، اور تصریح کی گئی ہے اس کی شرح کے اندر، لا نفس الکیفیات من التقدیم والتاخیر والتعریف والتنکیر، اور مولانا مقتضی حال سے مراد وہ نفس کیفیات یعنی وہ خصوصیات مراد نہیں، یعنی کہ وہ جو تقدیم تاخیر تعریف اور تنکیر تھی، علامہ ہوا ظاہر عبارت المفتاح، بنا پر ظاہری تقریر کے، ظاہری تقریر کے مطابق مقتضی حال سے کیا مراد تھے؟ خصوصیات، اور تحقیقی تقریر کے مطابق کیا مراد تھے؟ کلام کلی. تو کہتے ہیں مقتضی حال سے یہاں مراد کلام کلی ہے، جیسا کہ تحقیقی تقریر سے بات ظاہر ہوئی، اس سے وہ خصوصیات مراد نہیں جو کس سے، جو کس کے مطابق تھیں؟ ظاہری کلام، سرسری ظاہری اور سرسری کلام کے مطابق خصوصیات اس سے جو ہم نے مراد نہیں تھی، وہ مراد نہیں بلکہ کلام کلی ہے. علامہ ہوا ظاہر و عبارت المفتاح، بنا بر اس کے جو کہ مفتاح کے ظاہری عبارت ہے، مفتاح وغیرہ کی ظاہری عبارت ہے. وَإِلَّا لَمَا صَحَّ الْقَوْلُ، اب وہ اشکال ذکر کر رہے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ بھئی اگر ایسا نہ کریں، مقتضی حال سے بھی آپ کیا مراد لیں؟ مقتضی حال سے بھی آپ کیا مراد لیں؟ خصوصیات مراد لے لیں، پھر تو کیا لازم آئے گا؟ مطابق بھی اور مطابق کا اتحاد لازم آئے گا، یہی بات ذکر کرنے لگے ہیں. وَإِلَّا لَمَا صَحَّ، دیکھو احوال سے بھی کیا مراد لیے؟ خصوصیات، اور مقتضی حال سے بھی کیا ہوا؟ تو دونوں ایک ہی چیز ہو گئے، دونوں کیا ہوئے؟ دیکھیے، وَإِلَّا لَمَا صَحَّ الْقَوْلُ، ورنہ یہ قول صحیح نہیں رہے گا، بِأَنَّهَا أَحْوَالٌ، یہ احوال ہیں، بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ، جن کے سبب سے لفظ مطابق ہوتا ہے، کس کے؟ لِأَنَّهَا عَيْنُ مُقْتَضَى الْحَالِ، اس لیے کہ یہ احوال تو پھر عین مقتضی حال بن گئے. احوال کیا بن گئے؟ کیونکہ وہ بھی خصوصیات، اور مقتضی حال بھی کیا ہے؟ تو وہ عین مقتضی حال بن گئے. وَقَدْ حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ، علامہ طفتازانی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں آپ لوگ بڑے تحقیق پسند ہیں، آپ ہماری مختصر تقریر پر راضی نہیں ہوں گے، اگر زیادہ تفصیل چاہتے ہیں ہماری شرح کی طرف رجوع کریں، وہاں ہم نے مسئلے کو خوب وضاحت کے ساتھ اس کی تحقیق کی ہے. وَقَدْ حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ، اور تحقیق اس کو ثابت کیا ہم نے، تحقیق کی ہے اس کی شرح کے اندر بھائی. وَأَحْوَالُ الْإِسْنَادِ، یہ مولانا ایک شبے کا جواب دینا چاہتے ہیں بھائی. آپ نے کیا کہا بھائی؟ اس علم کے اندر، علم معانی میں، کس کے احوال سے بحث کی جائے گی؟ لفظ عربی کے کس سے بحث کی جائے گی؟
احوال سے.
آگے ایک باب آ رہا ہے، احوال الاسناد الخبری، اسناد خبری کے
احوال.
اب آپ مجھے بتائیے، اسناد زید قائم، اس کے اندر اسناد موجود ہے یا موجود نہیں؟ اسناد موجود ہے. کدھر ہے ذرا مجھے دکھائیں، نظر آ سکتی ہے؟ کوئی لفظ ہے؟ تو اسناد صرف درمیان میں نسبت کا نام ہے بھائی، سنجیدہ رکھو. اسناد کس چیز کا نام ہے؟ نسبت کا نام ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ نسبت لفظ نہیں. اور آپ نے کہا اس علم کے ذریعے ہم جانیں گے کس کے احوال کو؟ لفظ، تو لفظ عربی کے احوال جانیں گے، تو معلوم ہوا اسناد کے احوال خارج ہوئے، کیونکہ وہ اسناد تو لفظ ہی، جب وہ لفظ ہی نہیں ہے تو وہ خارج ہوا، تو اس کو کیوں ذکر کرتے ہیں آپ بھائی؟ تو جواب دیتے ہیں بھائی، یہ اسناد صفت ہے جملے کی، کلام کی، اور جملہ کیا ہے؟ لفظ. تو اسناد کی جو صفت ہے وہ بھی دراصل کس کی صفت ہے؟ جملے ہی، لفظ ہی کی صفت ہے. اسناد جز ہے کس کا مولانا؟ جملے کا. تو اسناد کے جو احوال ہوئے وہ بھی دراصل کس کے احوال ہیں؟ جملے ہی کے احوال ہیں. ہاں درمیان میں واسطہ آ گیا، کچھ احوال لفظ کے ہیں براہ راست، اور کچھ بواسطہ ہے اسناد کے، کچھ بواسطہ ہے. سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ واحوال الاسناد ايضا من احوال اللفظ، اور اسناد کے جو احوال ہیں وہ بھی لفظ کے احوال میں سے ہی ہیں، باعتبار ان التاکید وترکہ مثلا من الاعتبارات الراجعه الى نفس الجمله، بے اعتبار مولانا کہ تاکید ہے، مثلا تاکید لاتے ہیں اسناد میں مولانا، آپ کیا لاتے ہیں؟ میں نے کہا قام زید، تاکید نہیں، میں نے کہا زید قام، اسناد میں کیا گیا؟ تاکید آ گئی، یا وہ ترک ہو یا ترک تاکید ہے، مثال کے طور پر من الاعتبارات الراجعات الى نفس الجملتی، ان اعتبارات میں سے جو راجع ہوتے ہیں کس کی طرف؟ یہ بھی گھوم کر جملے ہی کی طرف آئیں گے، جملے ہی کی صفت بنیں گے، لیکن بلا واسطہ نہیں بلکہ بل واسطہ. وتخصیص اللفظ العربی، بھائی متن کے اندر لفظ آیا تھا عربی، لفظ عربی کے احوال کو جانا جائے گا، بھائی اس کے ذریعے یہ تو تمام زبانوں میں اسی طرح ہے، منکر کے سامنے کیا کی جائے گی؟ ہمیشہ تاکید ہی لے کر آئے گا، بھائی یہ تو تمام زبانوں میں اس کا یہ احوال جاری ہوتے ہیں، بھائی آپ نہیں دیکھتے اردو میں بھی یہ احوال جاری ہیں. بازار میں چلے جائیں، ایک جاہل شخص بھی کھڑا ہوگا، وہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، آپ تسلیم نہیں کرتے، وہ فوراً قسم اٹھائے گا، اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ اس کو بھی پتا ہے یہ منکر ہے، اس کے سامنے کیا لانی ہے؟ کلام میں تاکید لے کر آنی ہے. تو یہ احوال تو تمام زبانوں میں جاری ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ کیوں کہا عربی کے اندر؟ کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ احوال تمام زبانوں میں جاری ہوتے ہیں، لیکن ویسے ہی علماء نے عربی کا لفظ بڑھا دیا، کیونکہ یہ علم اس کو وضع کس لیے کیا گیا تھا؟ تاکہ قرآن کی بلاغت کو، قرآن کے اسرار کو جانا جائے، تو چونکہ اس کی وضع تھی قرآن کی بلاغت کو جاننے کے لیے، اور قرآن ہے عربی زبان کے اندر، اس لیے ویسے ہی تاریخ میں عربی کے لفظ کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیں. وتخصیص اللفظ بالعربی مجرد اصطلاح، اور لفظ عربی کی تخصیص جو ہے یہ محض اصطلاح ہی ہے، لأن الصناعة، صناعة کہتے ہیں فن کو مولانا، اس لیے کہ یہ فن جو ہے انما وضعت لذلك، اس کو وضع ہی اس کے لیے کیا گیا تھا، اس کو وضع کس لیے کیا گیا تھا؟ یعنی قرآن کی فصاحت کو جاننے کے لیے، اور قرآن کس میں ہے؟ عربی میں، تو اس لیے یہ عربی کے لیے وضع کیا گیا تھا. وينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب، انحصار الكل في الأجزاء إلى الكلي في الجزئيات، اور بند ہے مقصود جو علم معانی کا ہے، فی ثمانیتی ابواب، کتنے ابواب میں؟ آٹھ ابواب پڑھیں گے مولانا. احوال اسناد خبری آگے آ رہے ہیں، احوال مسند الی احوال مسند، احوال متعلقات فعل قصر انشاء فصل وصل ایجاز اتناب مساوات، یہ آٹھ ابواب آئیں گے، ان میں بند ہے بھائی علم معانی. اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا، آٹھ ابواب میں بند ہے؟ آٹھ ابواب میں کیسے بند ہے بھائی؟ ابھی ہم نے کیا پڑھی؟ علم معانی کی تعریف پڑھی، اب آگے وجہ حسر آئے گی مولانا، فن اول شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ تعریف ہی پڑھ لی، یہ آگے وجہ حسر آ رہی، آٹھ باب کیوں بنائے؟ آگے ایک تنبیہ بھی آنے والی ہے، جس کے اندر صرف کو کذب کی بحث کریں گے، صرف کی خبر کسے کہتے ہیں، خبر صادق کسے کہتے ہیں، خبر، پھر اس کے بعد جا کر شروع ہوں گے یہ آٹھ ابواب مولانا. تو آٹھ وہ ابواب اور تین یہ چیزیں، تعریف، وجہ حسر اور تنبیہ، کتنی چیزیں ہوئی؟ گیارہ. تو گیارہ چیزیں ذکر کرنی چاہیے تھیں، کہ علم معانی ان گیارہ میں بند ہے. آپ نے کیا کہا؟ کتنے میں بند ہے؟ آٹھ میں بند ہے. تو آپ کی بات تو صحیح نہیں. تو علامہ طبطزانی نے نکال کر بتلایا المقصود من علم المعانی، کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی علم معانی میں آ گئیں. کیا چیز؟ علم معانی کی تعریف اور وجہ حسر اور تنبیہ، لیکن یہ مقاصد میں سے نہیں. مقاصد کیا ہیں؟ وہ آٹھ ابواب ہیں. تو ٹھیک ہے علم معانی کے مراد یہ ہے کہ علم معانی کا مقصود کتنے ابواب میں بند ہے؟ آٹھ ابواب میں. اب کوئی اشکال نہیں رہتا، یہ غیر مقصود ہوئی، اگرچہ داخل ہیں یہ بھی. وَيَنْحَصِرُ الْمَقْصُودُ مِنْ عِلْمِ الْمَعَانِي، اور بند ہے مقصود علم معانی میں سے، فِي ثَمَانِيَةِ اَبْوَابٍ، آٹھ ابواب میں، انحصار الکلی فی الاجزاء للکلی فی الجزیاء، یہ انحصار کل فی الاجزاء ہے، انحصار کلی فی الجزیات
نہیں.
یاد رکھو مولانا، حصر دو قسم پر ہے، کبھی حصر کل کا ہوتا ہے جز میں، کبھی حصر کلی کا ہوتا ہے جزیات کے اندر. بھائی میں نے کہا الکلمت اسم و فعل و حرف، کلمہ اسم فعل اور حرف ہے، میں نے کلمہ کو بند کر دیا کتنی چیزوں کے اندر، اسم فعل اور حرف. یہ مولانا حصر کلی فی الجزیات ہے، حصر
کلی فی الجزیات.
پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان یہ ہوگی مولانا کہ ان میں سے ایک ایک جن افراد میں آپ نے بند کیا ہے، ان میں سے ایک ایک کو لیں اور اس پر اس کلی کا حمل کریں، اگر حمل صحیح ہو رہا ہے معلوم ہوا یہ حصر کلی فی الجزیات ہے. میں نے کیا کہا؟ الکلمۃ اسم و فعل و حرف. اب ذرا الاسم پکڑو، الاسم کلمتن، صحیح ہو رہا ہے حمل؟ الفعل کلمتن، حصر صحیح ہے او حمل؟ الحرف کلمتن، کیا ہو رہا ہے؟ حمل. معلوم ہوا کہ یہ اس کے اجزاء نہیں ہیں بلکہ یہ اس کے افراد ہیں. کیا ہیں؟ تو یہ کلی کا حصر ہے کس کے اندر؟ جزیات میں، افراد کے اندر، جزیات میں. اور اگر مولانا یہ حصر کل فی الاجزاء ہوتا تو حمل صحیح نہیں تھا. دیکھو میں کہتا ہوں حصر کل فی الاجزاء، مثلا میں کہتا ہوں چائے کس چیز کا نام ہے؟ دودھ، پتے، پانی، چینی. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں چائے میں؟ ذرا گنواؤ بھائی. دودھ، پتے، پانی، چینی، اور تو کچھ نہیں ہوتا کیا کیا؟ اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ ہوتا ہے اور
بھی چیزیں ڈالتے ہیں. صحیح.
تو بھائی چائے بنا رہے ہو یا پتہ نہیں کشتہ بنا رہے ہو؟ چائے کی بات کر رہا ہوں، چائے کی.
چار چیزیں،
سونف بھی ہے، ادرک بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. اچھا تو یہ چار چیزیں میں نے کہا چائے، جیسے میں نے کہا تھا نا الکلمت اسم و فعل و حرف. مثلا میں کہتا ہوں چائے کیا ہے؟ دودھ ہے، چینی ہے، پانی ہے، پتی ہے. تو چائے کو میں نے بند کر دیا ان چار چیزوں میں، اور یہ حصر کل فی الاجزاء ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ چائے کے اجزاء ہیں یا افراد ہیں؟ اجزاء ہیں، افراد نہیں. اگر افراد ہوتے تو ایک ایک پر چائے کا حمل صحیح تھا، حالانکہ ایک ایک پر چائے کا حمل صحیح آپ خود دیکھ لیں. ذرا ایک جز کو پکڑیں، پتی چائے ہے؟ دودھ چائے ہے؟ پانی چائے ہے؟ چینی چائے ہے؟ معلوم ہوا یہ حصر کل فی الجزی نہیں بلکہ یہ حصر کل فی الاجزاء ہے. تو یاد رکھو حصر کل فی الاجزاء کے اندر ایک ایک فرد پر اس کلی کا حمل صحیح نہیں ہوتا، اور حصر کلی فی الجزیات کے اندر ایک ایک فرد پر اس کلی کا حمل صحیح ہوتا ہے. اور یہاں انہوں نے کہا کہ یہ آٹھ ابواب ہیں. کس میں بند ہے مقصود مولانا؟ کس میں بند ہے؟ آٹھ ابواب میں. تو یہ مولانا یہ علم یہ حصر کل فی الاجزاء ہے، حصر کلی فی الاجزاء. دیکھو کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں نے کہا نا کہ علم معانی وہ نام ہے احوال اسناد خبری، احوال مسند الیہ، احوال مسند، احوال متعلقات فعل، قصر، انشاء، فصل، وصل، ایجاد، اسناد، مساوات، ان کا نام ہے. اب ذرا ان میں سے ایک پکڑیں، اس پر علم معانی کا حمل کریں. احوال اسناد خبری علم معانی ہے، صرف یہ ہے علم معانی؟ اچھا فصل وصل علم معانی ہے؟ نہیں، یہ اس کا جز تو ہے، عین علم معانی
نہیں.
تو یہ مولانا یہ انحصار الکل، انحصار الکل فی الاجزاء للکلی فی الجزئیات، یہ انحصار کل فی الاجزاء کی قبیل سے ہے، انحصار کل فی الجزئیات سے نہیں. والا لصدق، ورنہ تو صادق آتا. علم المعانی علی کل باب، علم معانی ہر باب پر، اور ہر باب پر تو یہ صادق جب آٹھوں باب ملیں گے پھر آپ کہیں یہ ہے علم معانی. احوال و احوا بھائی اس پہ مالت تو تین ترکیبیں ہیں، تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، احوالا احوال احوال تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی. کتنے کہا، کتنے ابواب میں بند ہے؟ آٹھ ابواب میں. احدہا ترکیب یہ ہوگی، اگر آپ مرفوع پڑھیں گے احوال الاسناد الخبری تو یوں ہوگی ترکیب، احدہا آٹھ ابواب ہیں، احدہا ایک ان میں سے احوال الاسناد الخبری یہ ہے. آگے آئے گا وثانیہا احوال المسند الیہ، وثالثہا احوال المسند، والرابعہا احوال متعلقات الفعل، وخامسہا القصر، وسادسہا الانشاء، وسابعہا الفصل والوصل، وسامنہا الایجاز والاطناب والمساواۃ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ رفع پڑھیں گے، ان پر خبر بنا دیں گے، ان کو مبتدا محذوف کے لیے. آپ چاہیں تو ان سب پر نصب پڑھیں، اعنی محذوف نکال لیں، آٹھ ابواب میں بند ہے، یعنی کہ اعنی احوال مفعول بن جائے گا، اعنی احوال الاسناد الخبری و احوال المسند تا الی آخره. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور آپ چاہیں تو اس پر کسرہ پڑھیں، احوال الاسناد الخبری کسرہ. کیوں پڑھیں گے کسرہ؟ ما قبل سے بدل بنائیں گے. سمانی فی سمانیتی ابواب بند ہے، کتنے میں مولانا؟ آٹھ ابواب میں، اور وہ آٹھ ابواب یہ ہیں، یہ بدل ہے کون سے؟ احوال الاسناد الخبری و احوال المسند الیہ، یہ سارے مل کر بدل بن جائیں گے سمانیتی ابواب سے، اور سمانیہ مبدل منہ مجرور ہے، تو یہ احوال بھی کیا ہوں گے؟ مجرور ہوں گے، یا تو یا ابواب سے بدل بنا لیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو احوال الاسناد الخبری واحوال المسند الیہ واحوال المسند واحوال متعلقات الفعل والقصر. یہاں تک احوال کو لگا رہے تھے سب کے ساتھ، آگے قصر، انشاء، فصل، وصل، ایجاز، اتناب، مساوات، ان کے ساتھ احوال کے لفظ کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ خود عین احوال ہیں. قصر کیا ہے؟ یہ خود حال ہے. کیا ہے؟ ایک حال ہے. تو پھر تو اگر کہتے احوال القصر ای احوال الحال تو اضافت الشیء الی نفسہ ہی لازم آتا، تو یہ اس لیے صحیح نہیں. ہاں البتہ انشاء کے ساتھ لگانا چاہیے تھا بھائی، احوال الانشاء، کیونکہ انشاء کے احوال ہیں، یہ خود حال نہیں بھائی. والفصل والوصل والایجاز والاطناب والمساوات. چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.